محمد وآل محمد. جشن میلاد ہے اور ہر خوشی کے موقع پر لوگوں کی رسم یہ ہے کہ خاندان کے بڑے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے. اس کائنات کے بزرگ ہستی وقت کے امام ہیں, ان کے جد امجد کی تشریف آوری کا جشن ہے. اپنے امام کے حضور اس موقع کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت کا پیغام بھیجنے کے لیے تین دفعہ بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارد دیگر درود بجا محمد وآل محمد. پروردگار عالم پہ انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اس سے پہلے کہ ہم جشن کی مناسبت سے امام کی حیات طیبہ کے بارے میں چند بات آپ کی خدمت میں عرض کریں, اس عنوان سے بھی چند جملات عرض ہو جائیں کہ کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شہادت کے موقع پر غم منائیں, ولادت کے موقع پر خوشی منائیں. ہر حکم کی متعدد مصلحتیں ہیں, ہر حکم کے متعدد پہلو ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی ناقص عقل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مصلحتوں کو مکمل سمجھ سکیں, لیکن جو کچھ ہمارے اور آپ کی بس میں ہے اس کی ہم کوشش کیا کرتے ہیں. کیا سعادت ہو سکتی ہے, کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ ایک مصلحت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اظہار کریں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے ان کا نام ذکر ہوتا رہے تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا امکان رہے. بس کچھ پہلو ایسے ہیں جو ہم لوگوں سے متعلق ہیں, کچھ لوگ کچھ پہلو ایسے ہیں جو دنیا کے مجموعی ہدایت کے نظام سے متعلق ہیں, کچھ پہلو ایسے ہیں جو حتیٰ دشمنوں سے یہ بارے میں بھی ہیں کہ دشمن کہیں یہ خیال نہ کرے کہ یہ اسامی یہ مقدس ہستیاں ان کا ذکر دنیا سے مٹ گیا, نعوذ باللہ تعالیٰ, باقی رکھا پروردگار عالم نے, اس کی مصلحت تھی. اور ایک اور مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شہادت اور ولادت کی جشن کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ ذکر ان کے فضائل کا ہو, کچھ نہ کچھ ذکر ان کی شخصیت کا ہو, ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ جن شخصیتوں کے ہم معتقد ہیں وہ اپنی زندگی میں ہمیں کیا پیغام دے رہے تھے, وہ ہمیں کس راستے کی طرف لے جانا چاہتے تھے. اب معمولاً معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گہرائی علمی فکری گہرائی معاشروں کے اندر نہیں ہوتی, معمولاً معاشرے جذباتی ہوتے ہیں. بہت کم معاشرے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر فکری اور علمی گہرائی پائی جاتی ہے. خاص کر برصغیر کے ساتھ مشکل رہی ہے کہ یہاں پر علمی مراکز بہت کم رہے ہیں. پہلے میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ برصغیر اس معاملے میں شدید تاریخی غربت سے دوچار رہا ہے, یہاں علمی مراکز بہت کم رہے ہیں. ایک زمانے میں لکھنؤ رہا ہے اور وہ زمانہ تقریباً 40-50 سال کے اوپر محیط ہے, لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی بڑا علمی مرکز ہمیں برصغیر کے علاقے میں نظر نہیں آتا. ایک یہ کہ ہم جغرافیائی اعتبار سے حاشیے میں تھے, دوسری ستم ظریفی یہ کہ خود کوئی مرکز نہیں بنا سکے, ان دو کے نتیجے میں یوں لگتا ہے جیسے اس معاشرے کے اندر جذباتیت بہت زیادہ ہے لیکن فکری گہرائی بہت کم ہے. اچھا اس کی نشانیاں بھی ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ جب میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اس کے پیچھے ہمیں کوئی پیغام بھی حاصل کرنا. حب اہل بیت میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اب اس ذکر کے ساتھ کیا ہونا ہے, ذکر کے بعد, ذکر سے پہلے, ذکر کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہونا ہے. یعنی اس معاملے پر اب بعض لوگ اصرار کرنے لگے ہیں کہ سوائے ذکر کے کوئی مصلحت ہے ہی نہیں, نہیں سمجھ پا رہے کہ ذکر کے پیچھے کوئی مصلحت ہونی چاہیے. یعنی مثلا اگر مولا روئے زمین پر تشریف فرما ہے اور میں اور آپ اس دور میں ہوں, خدا انشاءاللہ وہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنا نصیب کرے گا. درود بھیجا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے کہ وہ تشریف فرما ہے, میں اور آپ ان کے دور میں ہیں, آپ اور میں خدا نہ کرے ایسے نہ بنے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہوں اور وہ جنگ صفین میں جا رہے ہوں, جنگ جمل میں جا رہے ہوں, جنگ نہروان میں ہوں اور میں اس بات پر خوش نہ ہوں کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. یہ ذکر کسی ہدف سے ہے, یہ ذکر کسی مقصد سے ہے. وہ ہدف و مقصد حاصل نہ ہو اور میں فقط ذکر پر اپنے آپ کو خوش کر لوں, یہ سعادت میں کمی کا سبب بنے گا. خدا نہ کرے پھر ایسا نہ ہو کہ ذکر کے ہاتھ سے نکل دینا اعوذ باللہ تعالی, جیسا کہ بعض خاندانوں کے ساتھ حتی برصغیر کے اندر ہوا ہے. چند صدیوں پہلے اہل بیت کے ماننے والے تھے, چند صدیوں میں کسی تقیے کے نتیجے میں, کسی غلط حکمت عملی کے نتیجے میں اہل بیت کی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے. اب ان کو واپس لانا بھی مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کچھ قوموں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ذاکر تھے پہلے اور عامل نہیں تھے, مفکر نہیں تھے, تو آہستہ آہستہ وہ ذکر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا بدقسمتی سے اور محروم رہ گئے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام در حقیقت ایک دعوت ہے, ان کی شخصیت کے سامنے دعوت ہے, ان کے عمل کے سامنے دعوت ہے. تو اگر میں مثلا کوفہ میں تھا اور مثلا مولانا امیر المومنین دشمن کے خلاف تیاری کر رہے تھے اور میں ذکر کر رہا تھا, میں کبھی کبھی اس مسئلے کو اس تمثیل سے عرض کرتا ہوں کہ فرض فرمائیے مولانا نے جنگ صفین کی تیاری کی ہو, فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا ہو کہ جو کوئی ہمارا ماننے والا ہے اور دشمنوں سے لڑے اور وہ آئے اور صفین کے محاذ کے لیے تیار ہو جائے. ایک جگہ تھی مولانا امیر المومنین وہاں تشریف فرما ہوتے تھے, اس جگہ کا نام نخیلہ تھا, کوفہ سے باہر ایک جگہ تھی نخیلہ نام کر کے, وہاں پر وہ اپنا بیس کیمپ بناتے تھے جب ان کو کوئی فوج بنانی ہوتی تھی. تو فجر میں اعلان کر دیتے تھے کہ آج ہم نخیلہ جا رہے ہیں, جتنے ماننے والے چاہنے والے ہیں وہ سب نخیلہ آ جائیں. تو فرض فرمائیے مولا نے اعلان کیا اور لوگ آ رہے ہیں کہ مولا سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا کب روانہ ہونا ہے اور اس طرح کی باتیں, اور میں اچانک پہنچا اور میں نے مولا سے کہا کہ مولا میری دکان میں کل آگ لگ گئی ہے, آپ دعا کریں کہ میرا کاروبار چمک جائے. مولا کو کیسا لگے گا؟ شاید دعا کر بھی دیں گے, شاید کاروبار چمک بھی جائے گا, لیکن اگر اطراف میں کہیں حضرت سلمان فارسی جیسا کھڑا ہو تو وہ ہم سے کہے گا کہ تمہیں غیرت نہیں ہے, تمہیں شرم نہیں ہے, مولا نخیلہ جا رہے ہیں, صفین سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں, تمہیں اپنے کاروبار سے لگی ہے, یہ وقت ہے کاروبار کا, تمہیں تو کاروبار کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس وقت, تمہارے مولا میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا کریں کہ ہم لوگ سب ایسے ہی ہوں کہ وہ میدان حرب کی طرف جا رہے ہیں, وہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں, وہ اپنی غیبت کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ ظہور ہوگا, اور ہم اور آپ صرف ان سے یہ طلب کر رہے ہوں کہ مولا میری نوکری میں پروموشن نہیں ہو رہی ہے, وہ پروموشن کسی طریقے سے ہو جائے, اور اتنا بھی نہیں سوچ رہے کہ اسی نظام ظلم کو توڑنے کے لیے تو آ رہے ہیں جس نے پروموشن کی آپ درخواست کر رہے ہیں, وہ اسی نظام ظلم کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں جس میں اوپر جانے کی آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں. یہ بہت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مل ملا کر عجیب مشکل میں پھنسا دیتی ہیں انسان کو, اور یوں سوچنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو کہ ذکر اہل بیت ایک دعوت ہے. یہاں پر ہم سے کچھ مانگا گیا ہے اور چونکہ ذکر چوتھے امام کی ذات مقدس کا ہے, ان کی شخصیت کے حوالے سے چند مقابلہ کی خدمت میں عرض ہوں گے, اور اس کا پس منظر یہ ہوگا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کہ جو مستقل ہیں, 250 سال ان کی سیرت طاہرہ کے اندر موجود ہیں, تھوڑی سی میں تشریح مقدمتاً عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بعض لوگ جب کبھی میلاد کی محفل میں شرکت کرتے ہیں جس میں انہیں ہم جیسے سننا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ میلاد تھا یا فلسفہ تھا. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میلاد کے دن ہم ایسی باتیں کریں گے جس میں کچھ ہنسی ہو، کچھ خوشی ہو اور اس کے اندر لوگ مسکرائیں. ہم بھی چاہتے ہیں ایسا ہو. یہ پتہ نہیں کیوں امامت کی تکالیف دیکھ کر مسکرانے کا دل کم چاہتا ہے. واقعہ ایسا ہے، ان کی تکالیف سخت ہے، اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ مولا اکٹھے اس دن مسکرا لیں گے جب آپ تشریف لائیں گے. واقعہ یوں لگتا ہے کہ آپ تشریف لائیں ہماری خوشی اس میں ہی ہے. بہرحال چونکہ میلاد کا دن ہے، بہرحال لیکن اس کے باوجود میں اس سے مجبور ہوں کہ مجھے آتا ہی یہی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں وہی نکات عرض کروں گا کہ جو میں اپنے ذہن میں سوچ کر آیا کہ امام کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہونا چاہیے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ جو نبی اکرم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد موجود ہے، تقریباً 250 سال کا عرصہ ہے. اس 250 سال میں کچھ کام ایسے ہیں جو ان کی مستقل حکمت عملی میں ہیں، یہ کام ہونے ہیں. رنگ تبدیل ہوتا ہے، کام تبدیل نہیں ہوتا. کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ٹیمپرری ہیں، ایک خاص دور میں وہ کام ہوگا، دوسرے دور میں وہ کام نہیں ہوگا. مثلا جنگ مستقل حکمت عملی نہیں ہے، جنگ کے تقاضے ہیں. اگر جنگ کے تقاضے ہوئے تو جنگ ہوگی، ورنہ جنگ نہیں ہوگی. زندان میں جانا مستقل حکمت عملی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے زندان جانا ہے. نہیں، اگر زندان جانے میں تقاضے تھے، مصلحتیں تھیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی مستقل نہیں ہے. ان کچھ کام ایسے ہیں جو مستقل ہیں، وہ یقیناً ہونے. اب ہماری کوشش اس وقت یہ ہے چند منٹس میں کہ ہم چوتھے امام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہوئے ان مستقل کاموں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، اگر ہمیں مستقل کام سمجھ میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ کام ہم نے بھی کر لیں ہیں، چاہے رنگ تبدیل کر لیں. آپ کو رنگ تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی، انداز تبدیل کر سکتے ہیں آپ، طریقہ کار تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام ترک نہیں ہو سکتے، وہ کام یقیناً ہونے ہیں. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ شیعت کے برصغیر کی شیعت میں یہ مشکل پیش آ گئی ہے کہ اس نے وہ جو اصلی ترین کام تھے ان پر توجہ دینا کم کر دیا، جس کے نتیجے میں تشیع کا جو پھیلاؤ ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر اور برصغیر کی سرزمین پر، وہ پھیلاؤ کچھ عرصے سے رک گیا. دشمن کی سازشیں بھی ہیں، لیکن اصل مشکل شاید یہ پیش آئی کہ ہم نے ان اصلی ترین کاموں پہ توجہ دینا بند کر دیا. اب ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کوئی ایسا کام ہے جو اہل بیت نے 250 سال مسلسل کیا اور اس 250 سال میں خود چوتھے امام کا وجود مقدس بھی ہے کہ جو تقریباً 34 سال بعض روایات کے تحت اور 33 سال امامت کے اوپر محیط ہے، یعنی 61 ہجرا سے لے کر تقریباً 95 یا 94 ہجرا جہاں تک امام کی امامت پر محیط ہے. کیا کوئی ایسا کام ہے جو اہل بیت نے 250 سال مسلسل کیا ہو؟ وہ کام کیوں کر کیا؟ یہ سب ہمیں سوچنا پڑے گا اور کتنے طریقوں سے کیا. ایک کام، اب چند کام میں لسٹ کرتا ہوں. نمبر ایک، 250 سال میں جہاں کہیں ممکن تھا کمزوروں، مستحقین، معذوروں کی مدد کی. 250 سال جہاں کہیں ممکن تھا، خود زندان تشریف فرما تھے، علیحدہ مشکل ہے، اس میں بھی بعض اوقات معجزتاً کرتے تھے، لیکن اگر زندان میں نہ تھے، آزاد تھے، پھر تو یقیناً انجام دیتے تھے. 250 سال میں کوئی دور ایسا نہیں ہے جب وہ زندان میں نہیں تھے، آزاد تھے، اور انہوں نے اس کام کو نہ کیا، قطعاً کرتے تھے. تمام 14 معصومین کی سیرت طاہرہ کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ مستحقین، کمزور، مستمندین، سب کے کام آتے تھے. اچھا، اب یہاں پر ایک کوشچن. نمبر ایک، طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار مختلف تھے. کبھی کوئی مانگنے آ جاتا تھا، اس کو دے دیا کرتے تھے. کبھی راتوں کو نکلتے تھے، یہ سیرت مستقل سیرت تھی، راتوں کو نکلتے تھے، سامان کندھے پہ رکھتے تھے اور تمام جتنا بھی ممکن تھا ان لوگوں تک کھانے پینے کی اشیاء کو پہنچاتے تھے. یہ مستقل سیرت تھی. سوال یہاں پر ایک اور ہے, ہدف کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ یہ سوال کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے اپنی عملی زندگی میں یہ کوشچن آتا ہے, کمزوروں کی مدد کریں تاکہ وہ ہماری جماعت کا ساتھ دیں, کمزوروں کی مدد کریں تاکہ کم از کم اہل بیت کے معتقد تو بنیں, کمزوروں کی مدد کریں تاکہ کچھ تو ہو, یہ ہدف ہے یا کہ نہیں؟ پیچھے کوئی ہدف نہیں ہے, یہ کہ کمزوروں کی مدد کریں یہی ہدف ہے. کیا ہے سر؟ اچھا آپ کہیں گے یہ کوشچن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, چاہے کوئی اور ہدف ہو یا نہ ہو. نہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہدف یہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنی ہے, مستحقین کی مدد کرنی ہے, پیچھے کوئی ہدف نہیں ہے, تو میں کوئی فلٹر نہیں لگاؤں گا کہ ماننے والے لیں گے اور نہ ماننے والے نہیں لیں گے. میں ان علاقے میں جاؤں گا جو ماننے والوں کا ہوگا, پھر میں فلٹر نہیں لگاؤں گا. پھر میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میں نے 10 سال مدد کی, ان لوگوں میں سے کتنے لوگ ہمارے فکر کے نزدیک آئے. اگر اس کے پیچھے کوئی ہدف نہیں ہے تو میں یہ کروں گا, اور اگر اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے تو میں اس کے حساب سے پلاننگ کروں گا. اب ہمیں اہل بیت کی تعلیمات میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا اہل بیت کا مدد کرنے کے پیچھے کوئی ہدف تھا یا کہ نہیں. خود مدد کرنا یہ ہدف ہے, انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے, امامت کا حصہ ہے. جو بات مجھے ابھی تک سمجھ میں آئی ہے, جتنا میں تھوڑا بہت پڑھ سکا, مطالعہ کر سکا, مجھے یوں لگا کہ جیسے معاملہ دوسرا والا ہے, مدد کرنا ہدف تھا, کوئی ہدف اس کے پیچھے نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ مدد کرنے والا خدا کا معتقد ہو, یہ بھی نہیں تھا. کیوں؟ بعض اوقات معتقد نہیں تھا, بعض اوقات حتیٰ دشمن خدا تھا, پھر بھی مدد کر دی. مروان سے بڑھ کر کے دشمن خدا ہوا, مروان کی بھی مدد کی. وہ جس نے سید الشہداء کی پیشانی پہ پتھر مارا, اس سے بڑھ کر کوئی دشمن خدا ہوگا؟ اس کی بھی مدد کی. جب وہ بھوکا بن کے آیا کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں, مجھے گندم دے دیں, گندم دے دیا اس نے. کتنی دفعہ ایسا روایات میں دیکھا ہے, رات کو تشریف فرما ہوتے تھے, مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے, کوئی نہیں پہچان پاتا تھا کہ یہ کون ہے. جو لوگ سو رہے ہوتے تھے, غریب غربا چوراہوں کے اوپر سو رہے ہوتے تھے, ان کے سونے کی جگہ کے نیچے روٹیاں رکھ کر تشریف لے آتے تھے. اصل کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا روٹیاں کس نے رکھی. اگر اتنا ہی ہدف ہوتا کہ کم سے کم لوگ امامت کو پہچان لیں, تو دن میں دیتے, گھر پہ بلا کے دیتے, تاکہ کم سے کم یہ تو پہچانے کہ چوتھے امام نے دیے. یہ بھی ہدف نہیں تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا کسی کو صدقہ دلواتے تھے کسی شخص کے ذریعے سے, وہ خاموشی سے جا کر دے کے آتا تھا. ایک دن وہ دینے گیا تو کہنے لگا, تم کس کی طرف سے آتے ہو؟ کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بتاؤں. کہنے لگا, یہ پتہ نہیں کون ہمدرد آدمی ہے جو ہمارے ساتھ اتنی نیکی کرتا ہے. پھر امام کا نام لیا, کہنے لگا ایک وہ ہیں, ان کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا. یہ آدمی امام کے پاس آیا, کہنے لگا مولا آپ کم سے کم اس کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کو بدنام کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے اعزہ اقربا میں سے ہیں, ان کے پاس بہت کچھ ہے, ہمیں کچھ نہیں دیتے. فرمایا ہم نے اس ہدف سے نہیں کیا کہ وہ ہمیں پہچانے, ہم نے خدا کی خاطر کی. ان تمام باتوں سے مجھے یوں احساس ہوا کہ ہدف یہ ہے کہ کچھ کمزوروں کے کام آ جائے. البتہ آپ کے ذہن میں جو کوشچن ابھر سکتا ہے اس کا میں جواب دیتا چلوں, ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم مکاروں کو فیسیلیٹیٹ کریں, یہ ہدف نہیں ہے کہ ہم پروفیشنل گداگروں کو فیسیلیٹیٹ کریں, نہیں یہ ہدف نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ جو واقع باعزت زندگی کی میدان میں مشکلات میں سے دوچار ہونے والے انسان ہیں, ہم ان کے کام آئیں, اور یہ ہدف نہیں ہے. اب دیکھیں اس سے زیادہ پست ہدف بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ یہ کام آئیں تاکہ میرا کسی معاملے میں ساتھ دیں. نہیں نہیں, ان میں سے کوئی چیز ہدف نہیں. صرف ہدف یہ ہے, اللہ نے یوں رکھا ہے کہ کچھ کے کام آئیں آپ. اچھا اب آپ اس سیرت میں عمل کرنا چاہتے ہیں, میں صرف گناہ بنوں جو یہ بتاتا ہوں کہ کیا تھا, یہ بھی بتانا چاہیے کہ اب اس پہ عمل کیسے ہوگا. اچھا آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے عمل کریں؟ اپنی زندگی میں اس طرح سے رکھ لیجئے, ہفتے دو ہفتے میں کم از کم ایک کسی انسان کے آپ بے لوس کام آ جائیں گے. ہفتے دو ہفتے میں آمدن کچھ ایسا رکھیے کہ ہفتے دو ہفتے میں کسی ایک آدمی کے بے لوس, اجنبی نہیں جانتا کون ہے, آپ کام آ جائیے. ہاں اس میں آپ پرائیورٹی بنا سکتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی نہیں مل رہا تو میں ڈھونڈوں گا اس کو جو اہل بیت کا ماننے والا ہو, یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. تو کہ آپ ڈھونڈ کر کسی ایسے آدمی کو دیکھ لیتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی واقعا ایسا مستحق آ جاتا ہے جو نہیں بھی ماننے والا ہے اور مانگ رہا ہے آپ سے, تو اور واقعا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مستحق ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کو دے دیا جائے, تو پھر وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں, اب لب لباب کیا ہے اس پہلے نقطے کا, ہمارے اور آپ کے وجود سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے, کچھ فائدہ پہنچائے. ہمیں اور آپ کو خدا نے دینے والا بنایا ہے, دینے والا نہیں بنایا ہے, دینے کی کوشش کریں. وہ خود فیاض ہے, ہمیں بھی فیاض دیکھنا چاہتا ہے. وہ خود صحیح ہے, ہمیں بھی سخاوت کرتا دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ دینے والے اینڈ پر آ جائیے. اچھا اب ممکن ہے کوئی آدمی ہم سے یہ کہے کہ بھائی مسئلہ یہ کہ دینے والے اینڈ پر وہ آئے جس کے پاس خرچے نکالنے کے بعد کچھ بچ رہا ہو. اللہ کی حکمت میں یہ نہیں ہے. خدا نے تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا جس کے اوپر ہم نے رزق کی تنگی کی ہے اسے چاہیے اللہ کی راہ میں انفاق کرے. الٹا قرآن کریم نے کہا جس پر ہم نے رزق کی تنگی کی ہے اس کو چاہیے اللہ کی راہ میں کچھ انفاق کرے. خدا نے سر سے رکھا ہے, اصل خدا نے دینا وسیلہ رکھا ہے بڑھانے کا. ہم سمجھتے ہیں خدا نے دینا سبب رکھا ہے گھٹانے کا. دینے سے گھٹنا نہیں ہے, بڑھنا ہے, اور خاص کر اس دینے سے بڑھنا ہے جس کے آپ محتاج بھی ہیں. اس دینے سے بڑھنا ہے. تو پہلا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے, آپ کے میرے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, کچھ نہیں پہنچے تو کم از کم پہنچے. کم از کم فائدہ کیا پہنچے بھائی, کم سے کم دیکھ کر مسکرائی لو, یہ بھی کچھ دینا ہی ہے نا, لیا تو نہیں آپ نے. بھائی آپ کی جیب میں طاقت نہیں ہے, آپ کچھ خیرات نہیں کر سکتے اموال کی, تو آپ اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے کسی کا دل تو خوش کر سکتے ہیں, کسی کا گرم جوشی سے ہاتھ پکڑ کے اس کو یہ احساس دلا کر کہ بھائی میں تیرا بھائی ہوں, اس سے تو کچھ دے سکتے ہیں. جیسے شاید میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو, کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں کنجوس ہوں, میں اپنی کنجوسی کو کیسے توڑوں. تو انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ کیا کرو کہ جب جیب سے نوٹ نکال کے دیا کرو تو سب سے اچھا والا نوٹ پہلے دے دیا کرو, ورنہ کنجوس آدمی وہ نوٹ بھی بچا کے رکھتا ہے کہ آخر میں دوں گا, پتہ نہیں کیوں اس کی مالیت شاید بڑھ جائے گی چند دن رکھنے سے, یہ کنجوسی ہے. تو کم از کم آپ کیا کریں, دینے کی طاقت نکالیں, اپنے اندر دینے کا جذبہ بڑھائیے. اگر کچھ نہیں کر سکتے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اچھی بات کہہ لیجیے, کچھ مسکرا لیجیے مومن کے سامنے. اگر بالکل کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور کام کر لیں, سلام کرنے میں دعا کی نیت کر لیں. سلام کرنا نا دعا کی نیت سے کر, کہ میں اس کو دعا دے رہا ہوں. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے اندر دینے کا جذبہ نہیں آتا تو وہ کیا کرے, تنہائی میں بیٹھ کر مومنین کے لیے استغفار کرے. مغفرت کی دعا کرنا بھی تو کچھ دینا ہے نا, اس دینے سے بھی عادت بنے گی دینے کی. تو اپنے آپ کو دینے کا عادی بنائیے, دینے سے آپ کا دل پڑھے نہیں. میں ایک تجربے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, البتہ شاید بہت تفصیل سے عرض نہیں کروں گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ دین کے کاموں کے لیے دیتے ہیں, سیکنڈز میں پتا چل جاتا ہے دینے میں اس کا دل کوڑ رہا ہے یا خوش ہے. سیکنڈز میں پتا چل جاتا ہے کہ دے کر اس کا دل خوش ہے یا کوڑ رہا ہے. اگر دیکھتا ہوں کسی کا دل کھوڑ رہا ہے تو میں کوشش ہی کرتا ہوں اس کو واپس دے دوں, کیونکہ ابھی دینے کا اس کا دل بنا نہیں ہے. دینے کا دل بنے گا تو ثواب بھی ملے گا. ابھی کیا کر رہا ہے, یہ اپنی کسی مصلحت کی خاطر دے رہا ہے. اس کو کسی نے کہا کہ اگر فلاں بیماری سے نجات پانی ہے تو فلاں کام کر لو, تو یہ اس بیماری سے نجات پانے کے لیے پیسے دے رہا ہے. ابھی دینے کی عادت نہیں بنی. اپنے آپ کو, مجھے اور آپ کو دینے کا عادی بنانا چاہیے, دل کھول کے دیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دینا بہت کچھ دے رہا ہے. میں نے عرض کیا پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بار بار عرض کر رہا ہوں. کبھی آپ کہیں گے تو سب کے سب لوگ یہی کہتے رہتے ہیں پیسے دو پیسے دو. نہیں, پیسے نہیں دیں, خوشی دیں, دعا دیں, مغفرت دیں, یہ سب کچھ آپ دینا شروع کریں. آپ دینا شروع کریں, خدا آپ کے ہاتھ سے بہت کچھ جاری کر دے گا, بہت کچھ جاری ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مستقل حکمت عملی کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ وہ کمزوروں کے کام آتے تھے اور اس کے پیچھے بھی کوئی ہدف نہیں تھا, خود یہی ہدف تھا کہ انسانوں کے دلوں کو اطمینان دیا جائے, ان کے دلوں کو خوش کیا جائے. البتہ دینا مستحقین کو ہے, مکاروں کو نہیں دینا ہے, پروفیشنلز کو نہیں دینا ہے, ہدف یہ ہے کہ صحیح لوگوں تک پہنچے. اب ایک دوسرا ہے, اچھا اس میں کاموں کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. ایک دفعہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں, کسی کو مستحق کو دیتے ہیں دے دیتے ہیں, ایک دفعہ آپ کسی باعزت کو سوچتے ہیں کہ اس کے گھر میں مشکل ہوگی اور وہ مانگے گا نہیں تو میں خود جا کے دیا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ آپ رات کو نکلے مثلا مولا کی طرح خاموشی سے آپ رکھ کر گھر میں آ گئے, اس کو میں کہتا ہوں رنگ تبدیل ہو سکتا ہے, رنگ تبدیل ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے ہاں اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اصلی کام انجام دیں چاہے طریقہ کار کوئی اور ہو. مثال کے طور پر آپ کسی شریف آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں لے گا ایسے ہی, تو آپ کسی نام سے اس کو منی آرڈر بھیجوا دیتے ہیں تاکہ لیتے وقت اس کی غیرت مجروح نہ ہو. یہ تو یہ طریقہ کار آپ کیا کریں گے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اصل یہ ہے کہ مستحقین کے کام آنا ضروری ہے, انسانوں کی مشکلات میں ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. اب وہ سپورٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی مثال کے طور پر ایسا اچھا کلینک کھولا ہے اچھی کوالٹی کا جہاں پر علاج معالجہ قدر مناسب طریقے سے انجام پا جائے, کیونکہ آج کل علاج معالجہ اتنا سخت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ غریب بیچارہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ مر جاؤں کہیں علاج نہ کرانا پڑ جائے, کہ پھر اگر علاج کیا تو میں اکیلا نہیں مروں گا, میرے ساتھ دو تین اور بھی مر رہے ہوں گے. تو یہ بھی ایک مصیبت بن گئی ہے, بہت ساری چیزیں مصیبت بن گئی ہیں. اور یہ قانون ہونا چاہیے ایسا, جس معاشرے میں خدا نمتال کی یاد ختم ہو رہی ہو اس معاشرے کو مصیبتوں میں مبتلا ہونا چاہیے. تو قانوناً ہو رہا ہے یہ, اتفاقاً حادثتاً نہیں ہو رہا ہے, اور اس کا ریورس امپیکٹ زیادہ ہاسپٹل بنا کے نہیں ہوگا. اس کو اگر ہمیں ریورس کرنا ہے تو وہ خدا نمتال کو مسلسل دوبارہ واپس لا کر ہوگا. ہاسپٹل زیادہ بننے سے کچھ نہیں ہوگا, کمرشل وینیوز اور بڑھ جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک ہدف ہو گیا. دوسرا ہدف آپ نے صاحب دیکھا کہ مولا کے خطبات ہمارے پاس موجود ہیں, مولا امیر المومنین کی ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, کبھی جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا, کبھی جنگ میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا, کبھی ایسے ہی اصحاب کے درمیان کسی جگہ سے گزرتے ہوئے اچانک کچھ ارشاد فرما دیا. باقی آئمہ نے اس طرح سے خطبات ارشاد نہیں فرمایا, انہوں نے کسی اور طریقے سے کام کیا. مثلا ہمارے پاس چوتھے امام کا ایک خط موجود ہے جو انہوں نے ایک قاضی کو نصیحتاً تحریر فرمایا ہے, خط بہت اچھا خط ہے اس اعتبار سے کہ دنیا پرستی جب کسی معاشرے پہ چھا جائے تو اس کو امام نے نصیحت کی ہے جو دنیا پرستی میں غرق ہو رہا ہے, اور امام کو ڈر ہے کہ اس غرق ہوتے ہوتے یہ ختم ہو جائے گا, تو امام نے اس کو نصیحت کی. اس خط کو ضرور پڑھنا چاہیے, امام کا خط ہے, اس خط کو ضرور پڑھنا چاہیے, اس سے ہمیں وہ نصیحت مل رہی ہوتی ہے جو دنیا پرستوں کو مل سکتی ہے. اسی طریقے سے امام کا ایک رسالت الحقوق ہے. ایک آدمی آیا, اس نے امام سے پوچھا کہ مولا ہمارے اوپر کیا کیا حق ہیں. امام نے فرمایا بہت حق ہیں. اس نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیے. امام نے ارشاد فرمایا, پورا ایک حقوق پر مشتمل ایک تعریف ہو گئی. میں اچانک میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم لوگ بہت کیا کہنا چاہیے, بد نصیب ہیں شاید. 1400 سال کے بعد ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں, وہ بھی منافقت دکھاتے ہوئے یاد آیا, اور ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے ہیومن رائٹ کا ڈاکومنٹ تھا, ہم نے توجہ نہیں دی اور دنیا کو نہیں بتایا, نہ خود پڑھا نہ دنیا کو بتایا کہ بھائی ہمارے پاس پہلے سے ایک ڈاکومنٹ بنا ہوا رکھا ہے, وہ بھی معصوم کا دیا ہوا. 1400 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے حکومت کے قوانین ہونے چاہیے, وہ قوانین بہت امپورٹنٹ ہیں. 1400 سال سے ہمارے پاس مالک اسکر کے نام خط لکھا ہوا رکھا ہے, نہ خود پڑھا نہ دنیا کو پڑھایا, ورنہ ان کو بتاتے کہ تم مغزماری کر رہے ہو, ہمارے امام معصوم نے پہلے سے دیا ہوا. کبھی کبھی عجیب معجزے ہو جاتے ہیں, البتہ یہ بھی سب نظام کے تحت ہوتے ہیں. شاید ایک دفعہ پتا نہیں بھائی اس میں شبہ نہ ہو جائے, ایک دفعہ میں کہیں جنیوا گیا تھا تو وہاں پر کچھ پتا چلا کہ ایک شیعہ تھے اہل بیت کے چاہنے والے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں تھے میرے خیال میں. بہرحال انہوں نے کچھ محنت کر تھوڑا سا میں سوڈیا میں ذہن سے کیا تھا, بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ 2000 میں ایک رپورٹ آئی تھی عرب ممالک میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس رپورٹ میں پھر یہ ہوا کہ ہر سال ایک خطبہ امیر المومنین کا لگ کے آنے لگا، وہ ایک صاحب جو یہ کام کرتے تھے کہ وہ ہر سال ایک کوئی نہ کوئی ٹکڑا لگا دیا کرتے تھے امیر المومنین کا. جب پہلے سال انہوں نے لگایا تو اس کے نیچے یہ لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ عرب حکمران اگر 1400 سال پہلے آنے والے اپنے ہی حاکم کی بات مان لیتے تو آج اس سے بہتر حالت میں ہوتے. عرب حکمران بس اتنا کرتے کہ مولا امیر المومنین کو امیر المومنین نہ بھی مانتے تو ایک حاکم کی نصیحت سمجھ کے مان لیتے، آج اس حالت سے بہتر ہوتے. یہ کیا شدہ بات ہے، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہم خود آگاہ نہیں ہیں دوسروں کو کیا بتائیں گے. بہرحال مولا امیر المومنین خود بھی ارشاد فرماتے تھے، چوتھے امام نے دعائیں ارشاد فرمائیں، رسالت الحقوق تعریف کروایا، اسی کے ساتھ مثلا کسی کو خط لکھ دیا اس کے اندر باتیں کہیں. چھٹے امام درس ارشاد فرماتے تھے، بعد میں چھٹے امام درس ارشاد فرماتے تھے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے، کوئی بھی آ کے سوال پوچھتا تھا اسی کے اوپر کچھ ارشاد فرماتے تھے، پھر کوئی اور سوال پوچھتا تھا. درس کی صورت ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے کہ مثلا ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ نے کہنا شروع کیا، ایسا نہیں تھا. امام یوں ہی مسجد نبوی میں کہیں بھی تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے اور لوگ بھی سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے ان کو دیکھ کر، اور یوں ہی سوال شروع کر دیا کرتے تھے. ٹاپک کوئی پرٹیکولر نہیں تھا کہ اناؤنس ٹاپک ہوگا، لیکن کہیں سے بھی سوال ہو جایا کرتا تھا اور امام ارشاد فرماتے تھے، لوگ استفادہ کرتے تھے. بات کیا آنے والے آئمہ تعالیٰ علیہ السلام نے بعض اوقات راویوں کو بٹھا کر کچھ لکھوایا ہے، خود چھٹے امام کی ذات گرامی نے بھی یہ کام کروایا ہے. حدیث مفضل ہمارے پاس موجود ہے توحید مفضل کے نام سے، جس میں اس نے کہا کہ میں ایک منکر ملحد کو جواب دینے میں مشکل میں پھنس گیا تھا، امام نے فرمایا میں تمہیں توحید لکھوا دیتا ہوں پھر کبھی مشکل میں نہیں پھنسوگے، توحید مفضل کتاب بن گئی. بعد میں ہمارے پاس آٹھویں امام کے نام سے صحیفہ موجود ہے. اچھا اب اس اصول کیا ہے، خطبہ دینا ہے، خط لکھنا ہے، کلاس لینی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ رنگ ہے سارا، ایک اصل ہے علوم الہیہ کی نشر و ترویج ہونی ہے. آپ کی مرضی کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے میں اپنے دور میں یونیورسٹی کھولوں گا، بسم اللہ، ایک یونیورسٹی کھولیے، آپ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. ایک آدمی کہتا ہے میں کتاب لکھوں گا، بسم اللہ آپ کتاب لکھ لیجیے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھائی میں یہ دکان نہیں کر سکتا، میں صرف درس دے سکتا ہوں، بسم اللہ درس دیجیے. ایک اصل ہے، ہر آدمی نے علوم الہیہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے. یہ مت سوچیے علماء کا کام ہے صرف، آپ کا کام بھی ہے. کیوں ہمارے پاس اتنی زیادہ اصرار ہے کہ جو میری امت میں سے میری 40 احادیث حفظ کرے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا؟ کیوں اصرار ہے؟ کیوں اتنا اصرار ہے کہ ایک حدیث لو دوسرے کو بیان کرو؟ کیوں؟ تاکہ علوم پہنے. اب دیکھیے آپ کے پاس کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے. نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر مجھ سے کوئی پوچھے پورے پاکستان میں کتنے علماء ہیں اور علماء میں طالب علم بھی شامل ہیں میرے جیسے، کتنے ہوں گے؟ بہت ہوئے 7-8 ہزار سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گے، 7-8 ہزار سے زیادہ نہیں. اچھا یہ آبادی کتنی ہے؟ 16 کروڑ آبادی. ایک آدمی کے اوپر کتنے آ رہے ہیں؟ کوئی چانس ہے کہ ہم سکھا پائیں گے کبھی؟ کوئی چانس نہیں. اتنی مختصر تعداد کے ساتھ کوئی چانس نہیں ہے. اچھا آپ 7-8 ہزار میں نے کہا میرے جیسے طالب علم بھی ہیں، واقعی صاحبان علم کتنے ہیں؟ معاملہ بہت خراب ہو گیا. اچھا اس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ علم جنریٹ نہیں کر سکتے، علم کو ٹرانسفر تو کر سکتے ہیں، اس کام سے اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ آپ صحیح ہے کہ آپ علم جنریٹ نہیں کر سکتے، آپ درس نہیں دے سکتے، آپ کتاب نہیں لکھ سکتے، آپ یونیورسٹی نہیں کھول سکتے، آپ لیکچر نہیں دے سکتے، نہیں کر سکتے، آپ کا کام نہیں ہے. ظاہر مثلا آپ شاید انجینئر ہو، آپ شاید مینجمنٹ میں کام کر رہے ہو، آپ کمپیوٹرز میں کام کر رہے ہو، آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں ایک روایت اہل بیت سیکھنے ایک ہفتے تک وہی دوسروں کو سناتے رہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ روایتوں کی کوئی کتاب اپنے گھر میں رکھ لیجیے مستند روایات کی، مثلا میزان الحکمہ اچھی کتاب ہے، میزان الحکمہ کئی والیوم کا ایک سیٹ ہے، اس کو آپ لے کے رکھ لیجیے اپنے گھر میں، ایک روایت پیر کے دن، مثلا ہفتہ ہمارا شروع ہو رہا ہے پیر کے دن، آپ نے پیر کے دن ایک روایت پڑھی، 25-10-15 پڑھی، ایک آپ کو بہت اچھی لگی، چھوٹی بھی تھی بڑی بھی نہیں تھی، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اب آپ کیا کریں، ایک ہفتے تک جہاں موقع ملے یہ روایت بول دیں، ایک ہفتے تک ممکن ہے آپ 50 لوگوں کو روایت سنا دیں، 100 لوگوں کو روایت سنا دیں۔ اچھا کیا ہوا اس سے؟ اس سے یہ ہوا کہ شیعہ کے مبلغ اچانک کئی لاکھ لوگ بن گئے، آفیشل مبلغ 3-4 ہزار، ان آفیشل پتا چلا 5-6 لاکھ لوگ۔ اچھا آفیشل مبلغ کے پاس مشکل یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر کسی گورنمنٹ آفس میں جا کے تبلیغ نہیں کر سکتا، ان آفیشل مبلغ کے پاس یہ ہے وہ گورنمنٹ آفس میں تو جانا ہی ہے، اس نے مولا سے تو ہے وہ، اگر آفیشل مبلغ کچھ بولتا ہے تو 25 جگہ اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہوتی ہے، ان آفیشل مبلغ کے اوپر زیادہ تر کوئی زیادہ گرفت نہیں ہے، بولنے پہ زیادہ پوچھنے والا نہیں ہے، کتنا بڑا کام ہو جائے گا اگر یہ کام ہو جائے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے اگر آپ کیا کریں، صرف تھوڑی سی محنت کر لیں 15 منٹ۔ اللہ اکبر، ہمیں اہل بیت کی قربانیوں کا جواب دینا ہے، ان کی شہادتوں کا جواب دینا ہے ہمیں، ہم صرف ماننے والے مفت میں نہیں ہیں، یہ ذمہ داری بھی ہے، آپ نے بھی جواب دینا ہے، آپ سے وہ پوچھیں گے کہ ہم نے جان دی، تم نے ہماری فکر کو پھیلانے کے لیے کیا کیا، آپ ایک روایت سیکھ رہے ہیں، پیر کے دن آپ نے ایک روایت سیکھی، اس کو ذہن میں بٹھا لیا، جہاں موقع ملا اس روایت کو بولنا شروع کر دیا، ایک ہفتے میں آپ نے 50-60 لوگوں کو روایت سنا دی، معاملہ ختم ہو گیا، دوسری روایت لے لیجیے، روایتیں کتنی ہیں آپ کی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، روایتیں ختم نہیں ہوتی، روایتیں بہت۔ اچھا بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے، یقین فرمائیں، اب جیسے مثلا مجھے بولنا ہے، آج صبح کہیں بول کے آیا ہوں، اب شام میں یہاں بول رہا ہوں، کل کراچی جاؤں گا، پھر وہاں کہیں بولوں گا، میرے پاس کوئی خزانہ ہے کہ بولنے کے لیے بولتا چلا جاؤں گا، کہاں سے لاؤں گا، ختم ہو جائے گا، اب میں کیا کرتا ہوں، میں بھی یہی کرتا ہوں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہ بھائی کبھی موقع ملا کہیں پر سفر میں ادھر ادھر جاتے ہوئے ایک کتاب کھول لی، اس سے کچھ سیکھ لیا، کچھ سیکھ لیا، بعد میں جہاں موقع ملا وہی بول دیا، ایک اور جگہ گئے وہاں موقع ملا وہاں پر بھی بول دیا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مفاہیم کی کشش ہے کہ آدمی جتنا بولتا ہے اتنا ہی سیکھتا ہے، جتنا پھیلاتا ہے اتنا ہی سیکھتا ہے۔ یعنی اب بعض اوقات میرے ساتھ واقعا ایسا ہوتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے کو نہیں مل رہی، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ کیا ہمیں اپنی نوکری سے باہر نکال رہے ہیں، کیوں باہر نکال رہے ہیں، ہمیں کچھ سکھایا تھا کہ ہم نے وہ سکھایا، اگر آپ ہمیں نہیں سکھائیں گے تو ہم ہی غلطی کی ہوگی اس وجہ سے آپ نہیں سکھا رہے، لیکن ہمیں نوکری سے باہر نہ نکالیں، ہم نوکر ہیں، پھر دیکھتے نہیں، پھر کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ کتاب کھولو اس کو دیکھو اس میں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا، پھر وہ سمجھ میں آیا، پھر کام شروع ہو گیا، بھائی صاحب چلیے 10 جگہ پھر آپ بول سکتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اور اہل بیت کی اصلی ترین برکتیں علم کی ترویج میں، آپ نے اہل بیت کا جمال دیکھا ہی نہیں ہے اگر آپ اس سلسلے میں نہیں آئے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، ساتھی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے اہل بیت کا جمال دیکھا ہی نہیں ہوگا اگر آپ اس سلسلے میں نہیں آئے، ان کا جمال سمجھ میں اس وقت آتا ہے جب آپ ان کی یہ خدمت شروع کرتے ہیں، جب آپ ان کی یہ خدمت شروع کرتے ہیں کہ ان کا علم پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت معاملہ کچھ اور۔ ابھی آپ ہی کے اسلام آباد میں ایک دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا، پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن کیا کروں، میرے پاس سنانے کو بہت کچھ نہیں ہے، تو میں پرانی چیز سے نکال نکال کے دوبارہ سناتا رہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ان کی عادت بہت اچھی عادت تھی، ان کی عادت یہ تھی کہ یہ خطبے رٹ لیتے تھے، دعائیں رٹ لیتے تھے، سعودی عرب میں رہتے تھے، انہیں دعاؤں خطبوں کو بیان کرتے تھے، جو غیر اہل بیت کے ماننے والے ہوتے تھے بعض وقت پریشان ہو جاتے، کہتے اتنی اچھی عربی کہاں سے سن لی بھائی تم، کہتے تھے کہ یہ مثال کے طور پر حضرت علی کا قول ہے، شاید کسی اور معصوم کا ہوتا تھا مولا کا نام لے لیتے تھے، چونکہ چلو وہ چوتھے خلیفہ کے نام سے تو پہچانتے ہیں نا، کہ اگر کسی اور معصوم کا نام لوں گا تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا، پوچھیں گے وہ کون تھے، پھر بعد میں ایک اور داستان شروع، کہنے لگے کہ میں نے ان کو ایک مصری کو ایک دعا سکھائی، چوتھے امام کی ایک دعا ہے صحیح سجادیہ کے اندر بھی ہے، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ اے خدا میں تجھے کیوں نہ پکاروں، تو ہے اور میں ہوں، اور میں کیوں نہ پکاروں جبکہ تو تیرا جیسا ہے اور میں حقیر فقیر میرا جیسا، میرا کام یہ کہ میں تجھے پکاروں۔ اس میں بہت خوبصورت جملات ہیں، ہر جملہ خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ جب میں تجھ سے نہیں مانگتا تھا تو تم مجھے دیتا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں مانگوں اور تو نہ دے، جب میں تجھے نہیں پہچانتا تھا تو تم مجھے دیتا تھا، اب میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں تو کیا ممکن ہے تو نہ دے، بہت کچھ کر رہا ہوں۔ علی انہوں نے دعا رٹ لی، مصری کو سنائی، اس نے بڑی پسند آئی، اس کو کہنے لگا بھائی دعا زبردست اچھی دعا ہے، کس کی ہے؟ فرمایا علی کی۔ چلا گیا، کچھ دن کے بعد ان کو ملا، کہنے لگا کہ تم بہت جھوٹے آدمی، بڑے پریشان ہوئے، کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے سوچا کہیں بات نہ بڑھ جائے، یہ مصری ویسے ہی شور و غل مچانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس سے کہا ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں۔ بعد میں اس کے پاس گئے، سوچا بھائی کیا مسئلہ ہے، جھوٹا کہہ دیا تم نے سب کے سامنے۔ کہنے لگا کہ یہ دعا کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی کی۔ کہنے لگا تم بہت جھوٹے آدمی، ابھی پھر جھوٹ بول رہے۔ انہوں نے کہا بھائی مشکل کیا ہے؟ کہنے لگا مشکل یہ ہے کہ دعا بہت اچھی ہے، یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی، میں نے بہت پڑھی یہ دعا۔ کہنے لگا ایک دفعہ میں رات کو پڑھتے پڑھتے سو گیا، میں نے دیکھا جیسے میں ایک راستے کے کنارے کھڑے ہو کر یہی دعا پڑھ رہا ہوں۔ دو سوار میرے سامنے آئے، انہوں نے چنگوں کو چھپایا ہوا تھا، ان میں سے ایک سوار میرے نزدیک آئے اور پوچھا کہ فلانی یہ دعا کس کی ہے؟ کہنا تھا انہوں نے غلط بتایا تھا، میں نے ان کو کہا حضرت علی کی ہے۔ کہا نہیں، یہ حضرت علی میرے ساتھ ہے، لیکن یہ دعا ان کی نہیں ہے، یہ دعا میری ہے، زین العابدین کی میری دعا ہے، ان دونوں ہستیوں کے نام۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اہل بیت کا جمال اس وقت دیکھیں گے جب آپ اس راستے میں آئیں گے، پھر آپ ان کے مناظر کو دیکھیں گے، پھر آپ ان کا مشاہدہ کر پائیں گے کہ دنیا کس طرح ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے، آپ ان کی تاثیر دیکھیں گے۔ اچانک آپ کو ایک عجیب بات سمجھ میں آئے گی، جب تک آپ اپنی بول رہے ہوتے ہیں آپ کی بات میں تاثیر نہیں ہے، جیسے ہی ان کی بولتے ہیں آپ کی بات میں تاثیر آ گئی، فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کا کمال ہے، پھر ان کے کمالات کو آپ بار بار پہچاننا شروع کر دیں گے۔ اچھا، جتنا آپ ان کے کمالات کو پہچاننا شروع کریں گے اتنا آپ خاضے ہوتے چلے جائیں گے ان کے سامنے کہ ہم بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، یہ راستہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ ان کے علوم کی ترویج کے راستے میں اپنے آپ کو شامل کر لیجیے۔ وہ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں، پتھر کو بھی معجزے سے سکھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چاہتے ہیں کسی بہانے سے کچھ لوگوں کو نواز دیں، آپ بہانہ بنا دیجیے، آپ بہانہ بنا دیجیے۔ آپ ان کے ایک اب بس جو میں فارمولا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کام کا طریقہ کا، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہفتے کا دن شروع ہوا، اب کوئی کہے بھائی پیر کا دن آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آپ کو پیر کی عادت ہے، ورنہ آپ ہفتے کا دن رکھ لیجئے، کہ جو مثلا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے وہ دن ہفتے کے آغاز کا دن ہو سکتا ہے، تو آپ کی مرضی جیسا بھی رکھ لیجئے۔ آپ ایک روایت پڑھ لی، اس کو رٹ لیں، اچھے طریقے سے دہرا لیجئے، چاہے تو کاغذ میں لکھ لیجئے، اس میں بھی کیا برائی ہے؟ ہم لوگ کیا ایک زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا، مقرر جیب سے نکال کر دیکھے، ہمارے بہت برا سمجھا جاتا تھا، میں بعض اوقات جان بوجھ کر دیکھتا تھا کہ بھئی کیوں برا سمجھا جاتا ہے، لوگ بےچارے محروم رہ جاتے ہیں، جو آپ روایت سنانا چاہتے ہیں نہیں سنا سکتے چونکہ آپ کو رٹی نہیں ہے، اور وہ اگر آپ پیپر نکال کے دیکھ لیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، تو آپ یہ آپ کی کیا بے عزتی، آپ پیپر نکالیے، اس پہ دیکھیے بھائی روایت، آپ نے کہا بھائی یہ روایت بڑی اچھی روایت ہے، تو آپ نے بیان کر دیا۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بہت خوبصورت روایات ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی کے لیے بھی بہت چینج کا سبب بنتی ہیں۔ تو دوسرا اصول کیا ہوگا، ان کی زندگی کا مستقل اصل، مستقل اصل کیا ہے؟ ایک جو کمزور ضعیف نادار ہیں ان کے کاموں، انسان کے دل سے مشکلات کے بوجھ کو کم کرو، ایک اصل۔ دوسرا اصل کیا ہے؟ علوم الہیہ کی ترویج، کسی بھی طریقے سے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بعض وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں میں شامل ہوں گا، وہ کیسے؟ میں ایک کتاب چھاپنے کے پیسے دوں گا۔ یہ ثواب مل جائے گا آپ کو، لیکن سلسلے میں آپ نہیں آئیں گے۔ ثواب مل جائے گا، آپ نے پیسے دیے، کتاب چھپ گئی، کتاب تقسیم ہو گئی، ثواب مل جائے گا آپ کو، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ چینل میں آ جائیے، آپ چینل میں اس وقت آئیں گے جب آپ خود کریں گے، آپ اپنے آپ کو چینل میں لائیے، کیونکہ برکت یہاں پر ہے، جمال یہاں پہ نظر آتا ہے، اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ اب میں سوچ رہا ہوں یہ جو علماء ہیں ان کو واقعاً بہت کچھ ملا ہے, کیونکہ یہ زندگی وقف کر بیٹھے تھے اسی کام کے لیے. اور جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل ہم لوگوں کو, مثلا جیسے طالب علموں کو دیکھتے ہیں, یہ وہ زندگی جو انہوں نے گزاری ہے بہت سخت تھی. کبھی آپ ان کے حالات پڑھیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی ایسا کوئی آدمی آج دنیا میں ہوگا اسلم یا نہیں ہوگا, شاید نہیں ہوگا. جو سختیاں انہوں نے جھیلی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر, بہت عجیب تھا. ایک ایک روایت کو لینے کے لیے دو دو مہینے پیدل چلتے تھے کہ فنا آدمی کے پاس ایک روایت ہے وہ اس سے سننی چاہیے. دو مہینے پیدل جا رہے ہیں اس کو سننے کے لیے, بعد میں وہاں پہنچے جا کے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیب میں قلم اور دوات لیکوڈ ہوتی تھی, دوات اس کے اندر کچھ ہوئی کا جیسا بھر دیا کرتے تھے تاکہ بہے نہیں, وہ جیب میں رکھتے تھے کہ کہیں پر بھی لکھنا پڑا تو فوراً لکھ لیں. اب آج تو موبائل بھی ہے, ریکارڈر بھی ہے اور پین بھی ہے, آپ نے بس کلپ نکالا یوں فوراً کہیں پہ لکھ لیا, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. دس مصیبتیں تھیں ایک چیز لکھنا, پھر ایک اور مصیبت تھی, ایک آدمی کے ہاتھ میں کتاب آپ نے دیکھی, آج آپ بازار گئے آپ نے کتاب خرید لی, وہاں تو مصیبت یہ تھی ایک آدمی کے ہاتھ میں کتاب دیکھی آپ نے, وہ اس نے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. اب آپ اس سے کہیں مجھے دو دن کے لیے دے دو میں لکھ دوں, دو دن میں تو آپ لکھ نہیں پائیں گے, لکھنے کے لیے ایک مہینہ چاہیے, دوسرا آپ کو دے گا ہی نہیں. کیوں؟ اسے ڈر ہوگا کہ میں نے پتا نہیں کس مصیبتوں سے لیے, یہ لے گا واپس دے گا نہیں دے گا, برباد کر کے لے آیا تو کیا ہوگا. بڑے مسائل تھے, اب تو کچھ نہیں ہے. اب تو میں نے آپ سے کہا میزان الحکمہ خرید لیں, آپ جائیں مزار جلدی خرید لیں, اب کیا رکھا, اب بھی حصہ نہ بنے تو بدقسمتی نہیں ہے, اب بھی کچھ نہ کریں اب کیوں کریں, اب تو کر لیں. ان شاء اللہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق نصیب کرے ان شاء اللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک تیسرا اصول جو ان لوگوں کی زندگی کا مستقل اصول ہے, ان زبات مقدسہ کا مستقل اصول ہے. ہمارے آپ کی کوشش ہونی چاہیے ہمارے کسی جملے سے معمولی سا بھی بے احترامی کا پہلو نہ نکلے, کریکشن کر لیا کرے. اگر خدا نہ کرے کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے کریکشن کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. ہمارا کوئی جملہ ان کی زبات مقدسہ کے سامنے ہلکی سی بھی بے احترامی نہ دکھائے, کوئی خلاف ادب کام نہ کرے, خلاف ادب کام نہ کرے. واقعی احترام کی بہت حیثیت ہے. اب مجھے معلوم ہے آپ نے جیسے ایک لفظ سنا اس میں آپ کچھ اور ذہن سوچنا شروع کر دیا ہوگا. احترام کی بہت حیثیت ہے, احترام دکھانا چاہیے, اہل بیت کا احترام بہت ضروری ہے. بات تیسرا ایک اصل جو ان کی زندگی کا مستقل اصل ہے, تصویر تبدیل ہوتی رہتی ہے, رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے, کبھی بول کر, کبھی جہاد شمشیر کے ذریعے سے, کبھی صرف خاموش رہ کر اعتراض. اور وہ اصل کیا ہے؟ ظالم کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہو, ظالم کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہو, خاموش نہ رہو. اچھا اب یہ طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں, ایک دفعہ ظالم کے خلاف میدان جنگ میں اترا, ایک دفعہ ظالم کے خلاف بول کر جہاد کر دیا, ایک دفعہ ظالم کے خلاف علیحدہ رہ کر جہاد کر لیا, ایک دفعہ کوئی اور تصویر. تصویریں تبدیل ہوتی ہیں, اصول تبدیل نہیں ہوتا. اصول کیا ہے؟ ظلم کے خلاف بولو, ظلم کے خلاف جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈیفرنس, نیوٹرلزم جائز نہیں, نیوٹرلزم جائز نہیں. ظلم کا حصہ بننا تو حرام محض ہے, کہ آپ کہیں اور میں اور آپ کہیں ظلم کا حصہ بن جائیں, یہ تو حرام محض ہے. ظلم ہوتا دیکھیں اور کچھ نہ کریں, یہ بھی حرام ہے, حرام ہے. اہل بیت کے وقت میں حرام ہے ظلم ہوتا دیکھا, کچھ بھی نہیں کیا. کچھ تو کرو, کچھ تو کرو. کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً, ظالم کے دشمن بن جاؤ, مظلوم کے مددگار بن جاؤ, کوئی نیوٹرلزم کی گنجائش نہیں. اہل بیت کے مکتب میں ظلم کے مقابلے میں نیوٹرلزم نہیں ہے. اگر ظالم ہے آپ کا اور میرا واجب وظیفہ بنتا ہے ظالم کے خلاف بولے, کچھ کریں, جہاں موقع ہے لڑو لڑو, جہاں بول سکتے ہو بولو, کچھ ضرور کرو. اور یہ جو اصل ہے, یہ وہ اصل ہے جس پہ جانے گئے ہیں, یہ وہ اصل ہے جس پہ شہادتیں ہوئی ہیں. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام ظلم کے خلاف نہ بولتے ہوتے تو صرف درس دینے پہ جان نہ جاتی, عبادتیں کرنے پہ جان نہ جاتی, مظلوموں اور مستحقین کے کام آنے پہ جان نہ جاتی. اصل یہ تھا کہ ظلم کے خلاف بولتے تھے. میدان صفین کے اندر مولا امیر المومنین تشریف فرما امیر شام مصطف, ایک آدمی نکل کے آیا, کہنے لگا مجھے علی سے گفتگو کرنی. امیر المومنین نے فرمایا کہو. کہنے لگا کہ اے علی, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوفہ کے حاکم بن جائیے, شام کی حکومت اس کو دے دیجیے, یہ آپ سے نہ لڑے, آپ اس سے نہ لڑے, آپ اپنے گھر چلے جائیں, یہ اپنے گھر چلے جائیں. امام نے فرمایا یہ سامنے عدل کرے گا, سامنے عدل کرے گا نہیں, نہیں کرے گا, ظلم کرے گا. میں علی کوفہ کی حکومت پہ خاموش نہیں بیٹھوں گا, چاہے ظلم شان میں بھی کرے گا تو میں مقابلہ کروں گا. اہل بیت کی سیرت طاہرہ یہ ہے ظلم سے لڑنا ہے. اب پہلے نقطے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہ کوشش کر لیجئے, تیسرے کے لیے اب معاملہ مشکل ہے. پہلے میں تو چلیے آپ نے مسکرا کے بھی کام کر لیا, دوسرے میں چلیں آپ نے ایک روایت سنا دی, کبھی سنا دی کبھی نہیں سنائی, تیسرے میں معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے, آپ نے ظلم کے خلاف بولنا ہے. اچھا آپ اہل بیت سے کہیں مولا ہم دو میں آپ کے ساتھ ہیں, تیسرے میں معاف کر دیں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ادخلوا فی السلم کافتا, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. آپ اہل بیت کے چاہنے والے نا, غرق ہو جائیے اہل بیت, پگھل جائیے اہل بیت کے اندر. پگھلنا آدھا آدھا نہیں ہوتا, پگھلتا ہے پورا, پگھلتا ہے پورا, پگھلتا ہے. مال میں بھی ساتھ دے گا, علم میں بھی ساتھ دے گا, دشمنوں کے خلاف بھی ساتھ دے گا. اور یہ وہ تھیم ہے زیارت عاشورہ کا, انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. پہلا حصہ صرف نہیں ہے سلم لمن سالمکم, اس کے ساتھ صلح کروں گا جس کے ساتھ آپ نے صلح کی. آپ نے غریب کا ساتھ دیا, میں ساتھ دوں گا. آپ نے علم پھیلایا, میں علم پھیلاؤں گا. اس کے بعد معاملہ ختم نہیں, حرب لمن حاربکم, جس کے خلاف آپ نے شمشیر اٹھائی میں شمشیر اٹھاؤں گا, جس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی میں آواز اٹھاؤں گا. اگر یہ میدان چھوڑ کر نکل گئے تو پھر تو ہم خوش مقدس بن گئے, پھر ہم وہ بن گئے جو عبادتوں میں علی کے ساتھ ہیں. اور جب مولا شمشیر چلانے کے لیے نکلے تو کہا اے علی آپ کو بتایا میں شمشیر نہیں چلاتا, میں عبادتیں اچھی کرتا ہوں. تو امیر مومنین کو نہیں دیکھا تم مولا سے زیادہ عبادتیں کرتے ہو, یہ رات میں کتنی عبادتیں کرتے ہیں اور دن میں شمشیر چلاتا ہے, یہ کیوں نہیں دیکھا. یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کی مشکل ہے. ہم نے اہل بیت کو نہیں پہچانا, ہم نے اہل بیت کو صدقے میں دیکھا ہے, معجزے میں دیکھا ہے, دعاؤں میں دیکھا ہے, اہل بیت کو میدان جنگ میں نہیں دیکھا. اگر میدان جنگ میں دیکھا تو بس اتنا دیکھا کہ در خیبر اکھاڑا, اور یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بھی تو شمشیر چلانی تھی, اس کا کیا ہوا. انہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی, آپ کے دور میں کوئی یزید نہیں. انہوں نے فرمایا کوئی یہودن کے پاؤں سے پازیب چھین کر لے جائے اور سن کے مر جائے غصے سے تو صحیح مرا. آپ کے زمانے میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوا, آپ نے کب آواز اٹھایا, ہم نے کب آواز اٹھایا. اگر آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ سیاست میں داخل ہو رہے ہیں. الزام ہوتا پھر الزام امیر مومنین پہ بھی آپ لگا دیتے تھے کہ وہ سیاست میں داخل ہو گئے تھے. انہوں نے تو بہت آواز اٹھائی ہے, انہوں نے یہودیوں کے خلاف آواز اٹھائی, انہوں نے عیسائیوں کے خلاف آواز اٹھائی, انہوں نے نام نہاد ظاہری مسلمانوں منافقوں کے خلاف آواز اٹھائی. یہ سب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے دین میں ظالم برداشت نہیں. آپ کے ساتھ ایسے ہی, اگر کوئی پاکستان میں ظلم کرے میری اور آپ کی ذمہ داری آواز اٹھائے, اگر کوئی دنیا میں ظلم کرے آپ کی ذمہ داری آواز اٹھائے. اگر وہ یہودی آتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے حزب اللہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں آپ اور میں آواز نہ اٹھائیں, کہاں سے اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ پھر وہ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم کام کیا پھر آپ کا؟ کیوں کہا تھا زیارت عاشورہ میں سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, جب موقع آیا تو پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ادھر وہ فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں فلسطین چونکہ شیعہ نہیں ہے لہذا ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ام المومنین فرما نے یہودن کے پاؤں سے پاس چھین کے لے جائے تو میں اس کے خلاف مقابلہ کروں گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودن کے خلاف اگر کوئی حملہ کرے گا فرمایا میں بھی اس کا دفاع کروں گا. ام المومنین مولا متقین, اس کے باوجود ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. سید الشہدا کو دیکھیں, سید الشہدا نے آواز اٹھائی, مولا چوتھے امام نے آواز اٹھائی, ساتھ میں امام نے, ہر امام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. نہ آواز اٹھاتے تو نہ ہوتا کہ فرمایا ہم میں سے ہر ایک شہید ہوا, چاہے شمشیر سے چاہے زہر جفا سے. اور میں شہید نہ ہوتے, اس طرح مخالفتیں نہ ہوتی, زندان میں نہ جاتے. کوئی ہے جو ساتویں امام جیسے پرہیزگار کو دس دس سال جیل میں رکھے؟ کیوں جیل میں رکھتے؟ اگر ساتویں امام کی ذات مقدس کے اندر ظلم کے خلاف آواز نہ ہوتی تو مامون الرشید تو کہتا تھا میں خود ان کا ماننے والا ہوں، ہارون الرشید خود کہتا تھا میں ان کا ماننے والا ہوں، ان کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، مسند چھوڑ دیتا تھا، ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتا تھا، اپنے شہزادوں سے کہتا تھا ان کے قدموں میں بیٹھو۔ تو ایک دفعہ مامون الرشید نے دیکھا میرا باپ ہارون الرشید اتنا احترام کر رہا ہے، جب امام تشریف لے گئے تو کہا کہ آپ نے تو کسی کے سامنے آج تک اتنا احترام نہیں کیا جتنا ان کا احترام کیا۔ ایک جملے میں کہنے لگا یہ امام ہے، ایک جملے میں مامون الرشید کے سامنے ہارون الرشید نے کہا یہ امام ہے۔ کہنے لگا آپ امامت کا مطلب جان رہے ہیں؟ کہ امامت کا مطلب تو یہ کہ ان کا حق ہے خلافت۔ کہنے لگا ہاں ان کا حق۔ کہنے لگا پھر ہم کون ہیں؟ کہنے لگا کہ اگر تو بھی میرے راستے میں آیا تو تیری جان نکال دوں گا، حق کسی کا بھی ہو اس وقت میں حاکم ہوں، ختم ہو گیا معاملہ۔ ان کے خلاف آواز اٹھائی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، اس لیے مصیبتیں جھیلنی پڑی، ورنہ یہ تو نواز دیتے، مانی جہاں سے نواز دیتے۔ خود اپنے باپ سے کہتا ہے، کہتا ہے عجیب معاملہ ہوا، جو چھوٹے موٹے بھی لوگ آتے تھے ان کو 10,000 درہم سے کم نہیں دیا، اور جس کا سب سے زیادہ احترام کیا اس کو صرف 400 درہم دیے۔ محمد رشید نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آج صبح عجیب کام کیا، جو چھوٹا موٹا آدمی بھی آیا تو 10,000 درہم سے کم تھیلی کسی کو نہیں دی، اور وہ جو آئے جن کے لیے آپ خود باہر گئے، ہمیں نیچے بٹھا دیا، سارے کام کر دیے، ان کو 400 درہم دیے۔ کہنے لگا تو انہیں نہیں جانتا، اگر ان کو پیسہ دوں گا تو شمشیر خرید کر میرے خلاف جہاد شروع کر دیں گے۔ ہم سے زیادہ ہارون الرشید امام کو پہچانتا ہے، ہم امامت کو اتنا نہیں جان پائے جتنا وہ جانتا تھا۔ اس کو پتا تھا یہ ظلم کے خلاف جہاد کریں گے، چاہے ظالم میں ہی کیوں نہ ہوں جو ان کا اتنا احترام کرتا ہوں، نہیں چھوڑیں گے کسی معاملے میں، نہیں چھوڑیں گے، ظلم کے خلاف بولیں گے۔ کیوں نہیں اس سیرت پہ عمل کیا؟ اب میں اپنی خدمت ناز کرتا چلوں، دو چار سخت باتیں، گھر سے ولادت کا دن تھا اور ہے اور خوشی کا موقع ہے، لیکن میں سوچتا ہوں اہل بیت کی سیرت کو پہچاننا سب سے بڑی خوشی ہے، پہچاننا ہے اس کو۔ عرض کرو اب ہم کیوں اتنے پامال ہو رہے ہیں؟ کوئٹہ میں ہمارے جنازے، کوہاٹ انگو میں ہمارے جنازے، پارا چنار میں ہمارے جنازے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم، مختلف شہروں میں ہم، آخر ہم ہی ہیں، ہم ہی رہ گئے جنازے اٹھانے کے لیے سر۔ آج شیعت کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے دشمن کے سامنے سرنڈر ہو کے صرف جنازے اٹھانے، یہ کیوں ہوا؟ اس کی خاص وجہ ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم ظلم کے مقابلے میں سر نہیں اٹھاتی تو ظلم اس کو کچل دیتا ہے۔ کیوں نہیں سر اٹھایا؟ سر اٹھاتے، کچھ تو کرتے۔ اچھا آپ کہیں گے جب کچھ کرتے تب بھی مرتے تو عزت سے مرتے، پھر عزت سے مرتے، کم سے کم سر فخر بلند کر کے مرتے، جان دیتے تو عزت سے جان دیتے کہ ہاں مقابلہ کیا تھا، مقابلہ کیا تھا اہل بیت کے نام پر، پھر جان دیے، دبے دبے تو نہیں مرتے۔ پھر کراچی میں عاشور کے دن انہوں نے بم دھماکہ کیا، اتنا بڑا بم دھماکہ ہوا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، چہلوں کے آنے سے پہلے پہلے تمام مومنین کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی، مولا کا کرم ہوا، سب کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بنی، اگر جلوس کا نتیجہ شہادت ہے تو ہم شہادت لینے کو تیار ہیں، آؤ مارو۔ پبلک تھی کوئی چہلوں کے دن، یوں لگ رہا تھا جیسے سید الشہداء کے نام کی تاثیر میں مردے زندہ ہو گئے، بھر گیا میدان سب کا سب، سڑکیں بھر گئیں، لوگ آ گئے، پوری دنیا کے کفار تک نے اعتراف کیا کہ اس سے بڑا جلوس آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں نکلا تھا۔ اب اگر بم دھماکہ بھی ہوتا، یقین فرمائیں لوگوں کا عالم یہ تھا، گزرتے گزرتے کہتے تھے ابھی بم دھماکہ ہوگا شہید ہوں گے، کوئی بات نہیں، تیار بالکل، ہاں ٹھیک ہے شہید ہوں گے۔ اگر بم دھماکہ ہو بھی جاتا وہاں پر، لوگ مر بھی جاتے، شہید ہو بھی جاتے، عزت کی شہادت تھی، دب دب کے نہیں مرے، عزت سے مرے۔ تو بنے رہنا ہوگا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس دن میں اور آپ شہادت طلب ہو کر میدان میں آئیں گے، خدا آپ کا روب دشمن کے دل میں بٹھا دے گا، خدا روب بٹھا دے گا آپ کا۔ جب تک میں اور آپ ڈریں گے، ہمارے دل میں دشمن کا روب بیٹھے گا۔ جب شہادت طلب ہو کر، شہادت طلب کسے کہتے ہیں؟ طلب کرے خدا سے، خدا ہے شہید شہادت دے، کوڑ کوڑ کے کیوں مروں، عزت کے ساتھ میدان میں اتر کے کیوں نہ شہید ہو جاؤں، مرنا تو ہے ہی نا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہم نے مرنا ہے، چاہے بستر کے اوپر مرنا ہے، چاہے روڈ کے اوپر مرنا ہے، چاہے گولی کھا کے مرنا ہے، چاہے پتہ نہیں کسی کی اور بدبختی کی کوئی اور موت مرنی ہے، ہاتھ سے نہیں مرنا ہے، پتہ نہیں کوئی غلط ٹیبلٹ کھا کے مر جاتا ہے، کتنی موتیں ہیں۔ اگر انہی موتوں میں مرنا ہے تو وہ موت سب سے اچھی ہے جو اللہ کے نام پہ عزت سے مرے گی. تو موت آئے گا پھر شجاعت کی موت مرو بھائی, مرنا تو ہے ہی. اچھا اب انسان کہے گا بھائی اگر یہ شجاعت کی موت میں جلدی جلدی مروا دو گے, اگر مرتے تو آہستہ آہستہ مرتے, 10-20 سال اور گزار لیتے, 20 سال سے فرق پڑے گا کوئی؟ اخروی جزا میں 10-20 سال سے فرق پڑے گا کوئی؟ اس موت سے بڑھ کر کوئی جزا نہیں ہے. 20 سال رگڑ رگڑ کے گزارتے رہو اور زندہ رہو, پھر بھی اتنی جزا نہیں لے پاؤ گے جتنا ایک لہجے کی شہادت میں ملے گا. اس میں جزا بہت ہے. اچھا جواب میں کوئی کیا کہے گا؟ کہے گا بھیا آپ کا تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, دماغ کچھ اور ہو گیا ہے, مر گئے بچوں کا کیا ہوگا, بیوی بچوں کا کیا ہوگا, رگڑ جائیں گے سب کے سب. میں ایک بات سوچا کرتا تھا, صاف صاف عرض کروں, 2001 میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا, وہاں پہ 3 ڈپارٹمنٹ تھے, ہر ایک میں اسلامیات کا ایک ٹیچر تھا, 3 ہوشیار, ایک پرائمری, ایک سیکنڈری اور ایک کیمبرج. اتفاقا میں کیمبرج میں پڑھاتا تھا. پرائمری کے ٹیچر ایک دن شہید ہوئے, 6 دن کے فاصلے سے سیکنڈری کے ٹیچر بھی شہید ہو گئے. اب اس کا مطلب کیا تھا؟ 6 دن کے بعد میری باری تھی, ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے ایک بنیادی فیصلہ کیا, میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ باری تو آ گئی ہے, ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ ہے. وہ دشمنوں کی ایکٹیویٹی ہمارے گھر کے اطراف میں واضح نظر آ رہی تھی, پرٹیکولر اسٹائل کے اندر جو وہ اٹیک کرنے سے پہلے جائزے لے رہے ہو, سب سمجھ میں آ گیا تھا. دوست بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی پیچھے تک سے کہہ رہے ہیں کہ اب تیری باری آ گئی ہے. تو میرے ذہن میں ایک بنیادی کوشچن آیا مجھے کہ اچھا بھائی اب مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے, تو پرابلم کیا ہے؟ مر گئے تو کیا ہوگا؟ مر گئے تو شہید ہوں گے, جنت میں جائیں گے, اس میں کچھ گھبرانا ہے؟ نہیں, کچھ گھبرانا نہیں, ٹھیک ہے. دنیا سے کچھ عشق ہے کہ اس سے جانا برا لگ رہا ہے؟ نہیں یار, اب اتنے بھی پست نہیں ہیں, یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے عشق میں مرے. آخری کوشچن کیا رہ گیا؟ یار بچوں کو کیا ہو, یہ بہت چھوٹے ہیں, یتیم ہو جائیں گے, چیخیں گے چلائیں گے, دنیا ساتھ نہیں دیتی, یہ رگڑ جائیں گے. اس موقع پر اللہ نے ایک توفیق دی, ایک بات سمجھ میں آئی. میں نے اپنے ذہن سے یہ سوچا, اللہ کی توفیق دی کہ نبی اہل بیت کے صدقے میں, کہ جب میں زندہ ہوں تو ان کو میں پال رہا ہوں, میں پال رہا ہوں, رب تو مجھے بھی پال رہا ہے اور ان کو بھی پال رہا ہے, میں کون ہوں تو ان کو پالنے والا. جو رب مجھے اور کروڑوں اربوں کو پال رہا ہے, جب میں اس کے نام پر مروں گا تو میرے بچوں کو نہیں پال رہا, کیوں پرواہ کروں؟ ان بچوں کو بھی خدا سنبھال لے گا. آخر میں ایک اور بات سوچی, میں نے کہا دیکھو تمہارے بچے سید الشہداء کے یتیموں سے زیادہ مظلوم نہیں, سید الشہداء کی یتیم بچوں نے بہت جھیلا, اگر میرے بھی 2 بچے یتیم ہو گئے اور جھیل گئے, کیا جھیلا ہے؟ پھر ایک بات سمجھ میں آئی, مرنا طلب کرنا بہت اچھا ہے, موت طلب کرو. آپ کو بھی میں یہ عرض کروں, میں اپنی تفصیل سے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا, خدا کی اہلکاری سے محفوظ کرے, کہ آپ جرات دکھائیے, کہیے کہ ہاں ہمیں شہید ہونا ہے, خدا سے طلب کرو, خدا موت چاہیے, شہادت کی موت چاہیے. جس دن قوم شہادت طلب ہو جائے, اس قوم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس قوم کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ایران کے اندر, لبنان کے اندر, حتی عراق کے اندر, لوگ شہادت طلب ہو جائیں دشمن کے دل میں خوف بیٹھ جائے. ابھی وہ ہمارے دل میں خوف بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹیررزم کیوں ہے؟ یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہے کیوں ہے؟ یہ صرف خوف بٹھا رہے ہیں, ان کو پتا ہے مار مار کے ہمیں ختم نہیں کر سکتے, صرف خوف بٹھانا چاہ رہے ہیں. روزانہ 10 ماریں گے تب بھی ختم نہیں کر سکتے ہمیں, ہماری تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ہدف کیا ہے؟ ہدف خوف بٹھانا ہے. اب مت ڈرو, اب موت سے مت ڈرو, آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, اب موت سے کیوں ڈرے؟ اب مولانا المومنین کے چاہنے والے ہیں, اب موت سے کیوں ڈرے؟ اب موت سے مت ڈرو, اب موت سے نہیں ڈریں گے آپ کو عزت ملے گی. ان العزت للہ ولرسولہ وللمومنین, عزت اللہ کے لیے, رسول کے, مومنوں کے لیے. اب موت سے مت ڈرو, آپ شہادت طلب کرو, شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہو سکتی, آپ شہادت طلب کریں, شہادت طلب کریں گے عزت ملے گی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہی سکھایا, ان کے کسی بچے کو بھی موت سے خوف نہیں تھا, کسی بچے کو بھی موت سے خوف نہیں تھا, مرد اور جوان علیحدہ نہ سکتے, اصل کسی کو خوف نہیں تھا موت سے. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ سے یہ جملہ سیکھ لیں کہ موت سے نہیں ڈرنا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کروں, آپ کا دشمن آپ کو نہیں جیت سکتا, دشمن صرف موت کے خوف کو بٹھا کر جیتتا ہے. آپ مت ڈرو, مت ڈریں, جیت آپ کی. اب اپنے ذہن کو بار بار سمجھائیں کہ بھائی مجھے مرنا ہے, ختم ہو جائے. آپ یقین کریں, میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں, آپ کو برا لگ رہا ہو یا نہ بھی لگ رہا ہو تو شاید اچھا نہیں کہ انسان اپنی بات بار بار کہے, لیکن میں اس طرح خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عملاً یہ کر رہا ہوں, کامیابی دیکھ رہا ہوں. اب یقین کرنا ہی, میں ہر ڈیڑھ دو ہفتے کے بعد, کچھ وقت کے بعد اپنے بچوں سے کہتا ہوں, دیکھو بھائی تمہارے باپ نے جلدی نہیں مرنا, اپنے ذہن کو تیار رکھا. کیوں سوچو تمہارا باپ زندہ رہے گا؟ آپ کو بھی یہی عرض کرو, مت منصوبہ بنائے کہ میں 50 سال تک زندہ رہوں گا, اپنے بچوں کے سر پہ سرپرست رہوں گا, ابھی ان کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. نعمت کیا ہو گئی ان کو, کیا بھائی تمہارے باپ کو کسی بھی اخلاق نہ. کیوں یہ آس دلا رہے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے؟ کس خدا نے کہا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے؟ نہیں, اس نے کہا ہے موت کے لیے تیار رہو. تو آپ اپنی اولاد کو بتاتے رہیں کہ بھائی میں مر سکتا ہوں. میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, دیکھو بھائی آج سفر پہ جا رہا ہوں, 5 دن بعد اسلام آباد سے شاید واپس آؤں گا. واپس آؤں گا نہیں, شاید آؤں گا, شاید نہیں آؤں گا. آپ تیار رہو, پہلے سے کسی بھی دن خبر آپ کو ملے گی. آپ بھی یہی کریں گے. اچھا آپ کہیں گے اس سے ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا, ایک دو دن ڈریں گے, پھر کہیں گے یار یہ ایسے ہی ٹھیک ہے, مر گئے تو کیا ہوگا. ایک دو دن ڈریں گے کیا یہ بابا مر گئے تو کیا ہوگا. پھر آپ ان کو سمجھائیں گے, بیٹا مرنے سے کچھ نہیں ہوگا, خدا ہے, خدا سے امید لگاؤ, مجھ سے امید مت لگاؤ, میں خود بےچارہ بے بس ہوں. تو پھر ان کے ذہن میں توحید آئے گی. جب آپ کے بچوں کے دل میں توحید آ گئی, پھر وہ آپ سے زیادہ موت کے طلبگار ہوں گے. توحید ڈر, توحید ڈر. ہم لوگ بچوں کو اپنا محتاج بنا دیتے ہیں. بچوں کو اپنا محتاج نہ بنائیں, خدا کا محتاج بنائیں, خدا کا محتاج. ان کو بتائیں بھائی ہم کچھ نہیں ہیں, ہم لوگ ظاہری طور پر ایک پپیٹ ہیں, پیچھے خدا کا نظام ہے, وہ چلتا ہے, ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کی خدمت میں میں یہ سب گستاخی کی ہے جو سب کچھ بولا, لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ حل ہے ہمارا, یہ عملاً یہی حل ہے ہمارا. بس آپ کو اور وقت نہیں لوں گا. جو 3 آرائش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پہلے مرحلے میں کمزوروں مستحقین کی مدد کر, یہ آپ کی زندگی کا اصل ہونا چاہیے, ہماری اور آپ کی زندگی کا. نمبر 2, علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ترویج میں حصہ لیں. نمبر 3, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور موت سے مدد, موت سے مدد. موت اچھی چیز ہے, موت بہت اچھی چیز ہے, اگر اللہ کی راہ, اللہ کی راہ میں آنے والی موت بہت خوبصورت موت ہونی چاہیے, اس سے بالکل نہ ڈریے. اور اپنی اولاد متعلقین کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ سب نے مرنا ہے اور ہم نے شاید جلدی مرنا ہے, تاکہ ان کا ذہن بھی تیار رہے, آپ بھی تیار رہے, اور کوئی ایسی مصیبت آپ کے اوپر پھر نہیں آئے گی. کہ مریں گے تو خوش قسمتی سے مریں گے, خوش قسمتی سے مریں گے, سعادت کے ساتھ مریں گے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغامات کا خلاصہ ہے. ایک بار پھر جشن ولادت ہے, اور جشن ولادت کے موقع پر اچھا لگتا ہے کہ امیر المومنین کا نام بلند آباد میں لیا جائے. میں نعرہ لگاتا ہوں تاکہ میں سعادت میں حصہ لے لوں. بلند آباد میں نعرہ لگائے گا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ایک بار پھر نعرہ حیدری. اللہ کا احسان, اس نے علی اور اولاد علی کے چاہنے والوں کو کہا, پروردگارا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا تیرا شکر بجا لاتے ہیں, تو نے نبی کا چاہنے والا قرار دیا, تیرا شکر بجا لاتے ہیں, تو نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چاہنے والا قرار دیا, تیرا شکر بجا لاتے ہیں, تو نے علی اور اولاد علی کا چاہنے والا قرار دیا. اور تجھ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار, ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہماری موت کو ان کی محبت پہ قرار فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, جن ظالموں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تھے, دنیا سے مر چکے ہیں, تو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جو اس دنیا کے اندر قابل ہدایت نہ ہوں تو ان کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے ساتھ ہیں پاک پروردگار, ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ہمارے مرحومین کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما, ان کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تیرے حجت کے منتظر ہیں پاک پروردگار, مدعی کے منتظر ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام وقت کے ظہور مبارک میں تعظیم فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما. ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
زیارت پڑھیں گے۔